السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدے کے ساتھ اور میں ہوں نظر سمیع. عام طور پر جمہوریت کو سیاست اور ریاست کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ طرز فکر ہے جسے سماجی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی نظر آنا چاہیے. مخالف کے نقطۂ نظر کو برداشت نہ کرنا، اپنا نقطۂ نظر ان پر مسلط کرنا انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے، اور یہی آگے جا کر پھر دہشت گردی کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے. ہمارے معاشرے میں جمہوری سوچ کا فقدان کیوں ہے، آج ہم اسی بات پر پروگرام میں گفتگو کرنا چاہیں گے اور اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیں گے، جس میں ہماری مدد کریں گے ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
اور گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں دانش غامدی صاحب، آپ کو بھی بہت ویلکم کہتے ہیں دانش.
تھینک یو
غامدی صاحب. ہمارے معاشرے میں بالخصوص میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جمہوریت کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص طبقے کی جانب سے ایک گالی بنا دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جو اسلامک سسٹم میں یا خلافت میں ہماری فلاح ہے. کیا جمہوریت اسلام سے اور خلافت سے متصادم ہے؟
میں تو اس پر بہت لکھ چکا، بہت کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اپنا نظم کیسے قائم کریں، ہم اپنی ریاست کا نظام کس اصول پر بنائیں، ہمارے ہاں حکمرانوں کا تقرر کس بنیاد پر ہو. اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ہم آپس کے مشورے سے حکمران بنائیں گے. یہ دیکھیے کہ حکمران کا تقرر ہے نا بنیادی چیز. آپ نے ایک سوسائٹی کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون حکومت کرے گا. حکومت انسان کی ضرورت ہے. انسان کے اندر چونکہ شر کا مادہ موجود ہے، وہ انحراف کرتا ہے، وہ فساد برپا کر دیتا ہے، وہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ امن و امان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. اس وجہ سے ناگزیر طور پر یہ مانا گیا کہ ایک نظم حکومت ہونا چاہیے، ورنہ تو انسان آزادی کو ہمیشہ پسند کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اوپر کسی حکومت کا مسلط ہونا گوارا نہ کرتا. لیکن اس ضرورت کے تحت اس کو قبول کیا گیا. جب قبول کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ذمہ داری کسی کو دینی ہے، جس کو ذمہ داری دینی ہے اس کا تقرر کون کرے گا. اس کے منطقی عقلی جواب دو ہی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا کر دے گا اور دوسرے یہ کہ لوگ کریں. اس کے سوا کسی دوسری چیز کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے. یعنی بندوق نہیں کرے گی، کسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا اجارہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یونان کے فلسفیوں نے بہت زور مارا اور یہ کہا کہ فلسفیوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ فلسفیوں کے تقرر کے معاملے میں بھی تو آخر عامۃ الناس کو فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ بات کہ ریاست کا نظم کس طرح قائم کیا جائے، اس کے فیصلے کا اختیار یا خدا کے پاس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، اور یا انسانوں کے پاس ہو سکتا ہے. خدا نے اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اب انسانوں ہی کو یہ کام کرنا ہے. یعنی اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ تقاضا کیا تو خود اللہ تعالیٰ نے تالوت کا تقرر کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے اندر ایک الہی حکومت قائم رہی کم و بیش 2000 سال تک. لیکن جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا تو ساتھ ہی یہ بات طے ہو گئی کہ امرہم شورا بینہم، اب مسلمان اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے اپنے حکمران کا تقرر کریں گے. اور یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکمران کا تقرر کریں گے، امرہم شورا بینہم یعنی ان کا اجتماعی نظم، ان کے اجتماعی معاملات، ان کے فیصلے، جو کچھ بھی ان کو اجتماعی زندگی میں کرنا ہے اس سب کی بنیاد باہمی مشورہ اور باہمی رائے ہوگی.
تو اگر باہمی مشورے سے اکثریت ملک یہ چاہے کہ ہم کسی عالم دین کو اپنا سربراہ مقرر کر دیں، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. جمہوری اصول یہ ہے کہ اس میں آپ کو دونوں باتیں ماننی پڑتی ہیں، ایک یہ کہ اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ مجھے اس فیصلے پر تنقید کا حق حاصل ہے، مجھے اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے، مجھے رائے عامہ کو اس کے خلاف ہموار کرنے کا حق حاصل ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم فلاں عالم کو اپنا حکمران بنا رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں یا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اس کے خلاف ووٹ دینے کا حق ہوگا، ہمیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کا حق ہوگا، ہمیں ایک سیاسی جماعت بنا کے جدوجہد کرنے کا حق ہوگا، ہمیں اس غلطی کو لوگوں پر واضح کرنے کا حق ہوگا اگر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلسفی حکیم اور شاعر کو اپنا حکمران بنانا ہے، فیصلہ ان کا نافذ ہو جائے گا، اس کے مطابق نظم چلے گا، لیکن ہمیں آزادی حاصل ہوگی. تو جمہوریت کا یہ دوسرے پہلو کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. جمہوریت مجھے یہ حق دیتی ہے کہ مجھے اپنی رائے قائم کرنی ہے، وہ رائے مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، مجھے اس کے آزادانہ اظہار کا حق حاصل ہے، میں اس کی بنیاد پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، لوگ قائل ہو جائیں تو ان کو منظم کر سکتا ہوں.
شاید اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت سی مذہبی جماعتیں جو کہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان کے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن ہے، اس طرح شریعت کا نفاذ بھی ایک سلوگن ہے. تو اب عوام چاہیں تو ان کو بھی چن سکتے ہیں.
ہم تو یہی کہتے ہیں یعنی یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر علماء ہیں یا سیکولرزم کے علم بردار ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں وہ آئیں اپنا نقطہ نظر پیش کریں لوگوں کے سامنے. یعنی اجتماعی زندگی میں جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں پہلے اس بات کو اصولاً سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ساری کی ساری انسانیت ایک باطل پر کھڑی ہو جائے اور کوئی ایک شخص حق کی آواز بلند کر رہا ہو. اللہ کے پیغمبر جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مشرکین عرب بھی موجود تھے, اہل کتاب بھی موجود تھے, حق کس کے پاس تھا؟ وہ تو تنہا تھے. اگر اس موقع کے اوپر اگر آپ الیکشن کرواتے, انتخاب کرواتے, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انتخاب نہ کرتے, وہ تو ان کی مخالفت کر رہے تھے. ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ نوبت آئی کہ عرب میں اقتدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حاصل ہو گیا. تو جمہوریت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی, جمہوریت نزاع کا فیصلہ کرتی ہے.
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گاندھی صاحب, اس طرح تو باہمی مشورے کی جیسے کہ آپ نے بات کی, تو باہمی مشورے میں تو ظاہر سی بات ہے اختلاف تو سامنے آئے گا ہی. تو کس کی رائے کو اختیار کیا جائے؟ ہمارے ایک الیکٹورل پروسیس بھی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو کہ الیکشن نہیں جیت پائے لیکن ان کا اعتراض موجود ہے, کس طرح ان معاملات کو پھر سلجھایا جائے؟ اکثریت خواہ غلط بھی ہو تو اس کی سنی جائے گی,
اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. دیکھیے دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا, ہم اس کو نافذ العمل فیصلے کی حیثیت سے مانیں گے, اس کے مطابق قانون کی پابندی کریں گے, جو نظام بنا دیا جائے گا اس نظام کے اندر رہنا سیکھیں گے, لیکن اس سے پورے زور کے ساتھ اختلاف کریں گے, اس کی غلطی واضح کریں گے, اس کے اندر ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کیا غلطی ہو رہی ہے. اصل میں جمہوری رویہ یہ بنیادی چیز ہے. ہمارے یہاں لوگ اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, چلیے فیصلہ ہو جائے, لیکن جمہوری رویہ اور جمہوری کلچر ایک بالکل الگ چیز ہے. جمہوری کلچر کی کچھ فلسفیانہ بنیادیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں تسلیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر اب مذہبیات میں چلے جائیے, مذہبیات میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں, جو تعبیر ہو چکی ہے, ہمارے اہل علم نے قدیم سے اب تک جو آراء قائم کر لی ہیں اور ان پر اجماع ہو چکا ہے, ان کے بارے میں آپ دوسری رائے قائم نہیں کر سکتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کہ ڈائیلاگ وہیں ہوتا ہے جہاں میں بھی آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہونے سے پہلے یہ مانوں کہ میری رائے میں غلطی کا امکان ہے. میں اپنی رائے کو صحیح مانتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے, ممکن ہے آپ کے استدلال کے نتیجے میں, آپ کی بات کے نتیجے میں میری سمجھ میں میری غلطی آ جائے, آپ بھی یہی مان کر بیٹھیں. تو یہ چیز تو آپ کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا کرتی ہے جس میں مکالمہ ہوتا ہے. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے, مذہبیات میں نہیں مانا جاتا اس کو. اچھا اس کے بعد آپ سیاستدانوں کے یہاں جائیے, سیاستدانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو بالکل مذہبی عقائد کی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے. یعنی ہمارے ملک میں بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ گفتگو کریں, بات کریں, ان پر تنقید کریں, اپنا نقطہ نظر بیان کریں, اگلے دن وہ چیز آپ کے لیے گالی بن جاتی ہے. کوئی غدار وطن قرار دے دے گا آپ کو, کوئی اور آپ کے اوپر کوئی چیز چسپاں کر دے گا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گفتگو اور بات چیت کے اوپر ایک ہی قدم لگائی جا سکتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ شائستہ ہونی چاہیے, مہذب ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر لوگوں کو برنگیختہ کرنے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اکسانے کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. غلط سے غلط بات ایک آدمی کر سکتا ہے, غلط سے غلط بات ہی ہے کہ جو جب ہوتی ہے اور آپ اس کی تردید کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے, صحیح بات لوگوں کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کلچر ڈیولپ نہیں کیا, ہمارے دانشوروں میں بھی یہ نہیں ہے. یعنی ان کو جب کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں بالکل سب بندی کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. اس میں ایک اچھا مکالمہ, یعنی جس میں دوسرے کا احترام کیا جا رہا ہو, دوسرے کی عزت کی جا رہی ہو, مانا جا رہا ہو, یہی صورتحال الزام تراشی میں ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ بے شمار الزامات ہم پر کہیں اور سے الہام ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد فضا ایسی ہموار ہو جاتی ہے کسی شخص کے خلاف یا کسی کے حق میں کہ کوئی معقول بات کسی کو سنانا ممکن ہو جاتا ہے. آپ کسی سے اختلاف کریں, سیاست میں اختلاف تو ہوگا, یعنی سیاست کی ابتدائی یہ ہوتی ہے. اگر آپ جمہوری اصول پر سیاست کر رہے ہیں, بادشاہت نہیں قائم کرنے جا رہے, تو اس میں کچھ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے, آپ اختلاف کر کے دیکھیں آپ کو گالی پڑنا شروع ہو جاتی. یہ جو صورتحال ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے ایک مصرے میں ہماری پوری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے, اصل میں تمہیں قتل کر دیا گیا ہے, اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ سلطانی, ملائی اور پیری. ایک لمبے عرصے کی کم و بیش 1200 سال کی ملوکیت, بادشاہت. بادشاہت کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتی, وہ محکوم بنا کر رکھتی ہے. محکومی ایک ذہنیت ہے جو کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر بادشاہوں کی پرستش کر سکتی ہے, وہ بندوق کے سامنے تو جھک جاتی ہے، لیکن دلیل کا احترام کرنا، دلیل کی عزت کرنا، دلیل کے معاملے میں شائستہ رویہ اختیار کرنا، یہ اس کے اندر نہیں ہوتا.
لیکن یہ ہم نے پیری فقیری میں بھی دیکھا اجازت نہیں. لیکن گاندھی صاحب اب تو لوگوں کی اتنی اجازت ہے، جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے، جمہوریت آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، ہم سڑکوں پہ بھی آئے اور لیکن اس حد تک آ جاتے ہیں کہ ہم پھر جیسے کہ آپ نے کہا شائستگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، گالم گلوچ تک بات پہنچتی ہے، پھر گملے ٹوٹنے، گملے تو نہیں ٹوٹے ہیں لیکن یہ صورت حال بھی آتی ہے. اور پھر یہ بھی لیڈران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب نہیں ہوگا، انقلاب کے لیے سب ہونا ضروری ہے، ملک کا قانون ٹوٹتا ہے اور انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ یہ سب نہ کریں.
خیر میں تو انقلاب کے لفظ کو لایا نہیں سمجھتا ہوں. میرے نزدیک آپ دنیا کے سارے انقلابات کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں، کسی انقلاب نے کیا دیا انسانیت کو؟ یعنی ایک انتشار، ایک خلفشار اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اصل میں تدریجی ارتقاء کا طریقہ ہے جو قوموں کی تعمیر میں بنیادی طریقہ ہے. دنیا نے یہ سیکھا ہے اور آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس میں جب آپ تدریجی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی گریجولی کچھ چیزوں کو چھوڑتی ہے، گریجولی کچھ چیزوں کو اپناتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے. میں اس پورے کے پورے فلسفے کو تو درست نہیں سمجھتا جو ہیگل نے پیش کیا تھا کہ آپ کی طرف سے ایک تھیسز آتا ہے، پھر ایک اینٹی تھیسز آتا ہے، پھر اس سے سنتھیسز پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بہت سی تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اتنا جز بالکل درست ہے کہ یہ کشمکش ہے در حقیقت فکر و نظر کی، جو آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ عمل جہاں بھی ہوگا وہاں سوسائٹی میں استحکام ہوگا اور اس کے نتیجے میں خیر پیدا ہوگا. انقلابات، آپ بڑے بڑے انقلابات کا جائزہ لے کے، مثلا روس میں انقلاب برپا ہوا، 70-72 سال تک دنیا کو ایک جیل خانہ بنائے رکھا گیا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ گئی اس کے نتیجے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تبدیلی جو کارل مارکس اور اینجلس کے فکر نے پیدا کر دی تھی، کہ مغربی فکر کسی حد تک یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ انسان مارکیٹ اکانومی میں دال اور روٹی نہیں ہے، کہ اس کی قیمت مارکیٹ متعین کرے گی، اس کے حقوق کا لازمن خیال رکھنا پڑے گا. یہ بات فکری سطح پر ہو گئی تھی، یہ زیادہ اہم تھی اس سے کہ ایک انقلاب برپا کر کے پوری کی پوری قوم کو، بلکہ بہت سی ریاستوں کو، بلکہ بہت سی اقوام کو ہم نے زندان کا قیدی بنائے رکھا. کیا حاصل ہوا؟ آپ یہ دیکھیے انقلاب فرانس، اس کے فوراً بعد بادشاہت قائم ہوئی، لوگ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے اس کو بہت گلیمرائز کرتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف آپ انگلستان میں دیکھیے میگنا کارٹا پر دستخط ہوئے 1215 میں کہوں بیش، ایک تدریجی عمل ہے جس نے اس کو جمہوریت کی ماں بنا دیا. یعنی وہاں پر بادشاہت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی چلی گئی اور قانون کی حکمرانی آہستہ آہستہ قائم ہوتی چلی گئی، ایک مستحکم معاشرہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. اگر کسی بڑے پیمانے پر جنگ و جدال کبھی ہوا ہے دنیا میں، تو اس سے بھی منفی طور پر تو کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے کوئی مثبت نتائج نکلتے ہیں، مثبت نتائج ہمیشہ صحیح فکر سے اور ایک تدریجی ارتقاء کے نتیجے میں نکلتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ اصول ہی ٹھیک نہیں. آپ نے ابھی ایک جملہ بولتے بولتے واپس لے لیا تھا، گملے تو نہیں ٹوٹے، بہت اچھی بات ہے کہ نہیں ٹوٹے، لیکن قانون ٹوٹا ہے،
بہت سی اور
لوگوں کی ہر تلفی ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ فلاں میرے مقصد کی تائید میں آپ باہر آ جائیے، حق حاصل ہے آپ کو. یہ حق حاصل ہے ایک جمہوری معاشرے میں کہ آپ یہ کہیے کہ میرے مقصد سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو اپنا کاروبار بند کر دیجیے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ میں بند کر دوں گا. یہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف کیا تھا؟ اختلاف تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیقی کی جو مجلس ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو یہ حق ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کا حق ہے آپ کو. یعنی یہ کہیے، اس کے دلائل دیجیے، آپ دوسروں کے پاس جائیے، ان کو قائل کیجیے. جب ایک لیڈر یہ اپیل کرتا ہے تو اس کی قوت کیا ہے؟ اس کی قوت کیا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ اپیل کرتا ہے کہ لوگ میرے موقف کی تائید میں کاروبار بند کر دیں. یہ خیر ہے، اس سے خیر پیدا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ رضاکارانہ طور پر تائید میں ہیں. لیکن جب لوگوں کو یہ پیغام ملے گا کہ ہم تمہیں بند کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ جو کچھ جی چاہے امن کا باز کہتے رہیے، لوگوں کا حق تلف ہوا ہے. آپ کو سڑک بند کرنے کا حق نہیں ہے. میرے نزدیک جو سڑک ہے اس کے اوپر سے گزرنے والے کا حق، فائق حق ہے. آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ قانون کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے، آپ شریعت کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے، آپ اخلاقی طور پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو احتجاج کرنا ہے، اپنی رائے پیش کرنی ہے، تو آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے پیش کرنی ہے. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت اظہار رائے کا حق دیتی ہے، دوسروں کے حقوق تلف کرنے کا حق نہیں دیتی. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں جمہوریت اچھی لگتی ہے وہاں ہم اس کا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن جس دائرے میں وہ ہمارے کسی مقصد، نقطۂ نظر، ہمارے کسی مذہبی تصور کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، وہاں ہم جمہوریت کو گالی دینے کے لیے تیار ہیں.
صحیح بات دانش، اب آپ کچھ پوچھتے ورنہ لوگ کہیں گے کہ خواتین اپنے مردوں کو بولنے نہیں دیتی.
نہیں، میں آپ یہ شکوہ نہیں ہونے دوں گا. سر دیکھیں، آپ نے جمہوریت کی بات کی، ابھی آپ نے اگزامپل دیا کہ جس وقت ایک ملک میں صورتحال چل رہی ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا، دھرنے ہوئے اور ہڑتالیں ہوئیں، مگر ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس وقت جمہوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے ये भी सब कुछ करके पावर में आई है, हमें 2008 में नहीं भूलना चाहिए कि जो एक लॉन्ग मार्च की रिवायत क्रिएट की गई। आपने एग्जाम, मैं समझता
ये रिवायत क्रिएट की गई, ये इजाजत तो आपको कानून देता है ना कि आप लॉन्ग मार्च करें?
लॉन्ग मार्च तो आप करें, मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अपनी मर्जी के सही है और दूसरे की मर्जी।
आप गुफ्तगू करें, आप बातचीत करें, आप राय दें, आप जलसा करें, आप जुलूस निकालें, आप धरना दें, किसी चीज पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये आपको सब कुछ कानून के दायरे में रह करना, ये आपको बने हुए नज्म के अंदर रहकर करना है, इसमें किसी दूसरे का, देखिए सड़क क्या है, सड़क मेरा घर नहीं है, इस पर सब लोगों को गुजरना है, इसको बंद करने का हक आपको नहीं दिया जा सकता।
आप जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते स्कूल जाने,
आप जबरदस्ती स्कूल जाने से किसी को नहीं रोक सकते, आप किसी को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, आप किसी गाड़ी को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। जब तक हमारे लीडर, वो आज के लीडर हो वो कल के लीडर हो, अगर कल किसी ने इसकी खिलाफवर्जी की है तो उसने जुर्म का इर्तकाब किया है, परसों की है तो उसने भी जुर्म का इर्तकाब किया है, आज करने वाला भी मुजरिम है और कल करने वाला भी मुजरिम होगा। यानी असल चीज यह है कि मैं उसूल बता रहा हूं, इससे बहस नहीं है कि आज कौन कर रहा है कल कौन कर रहा है, उसूल के लिहाज से आपको जुबान खोलनी है एक लीडर की हैसियत से तो आपको अपनी जुबान सोच समझ के खोलनी चाहिए, आपका अंदाजे गुफ्तगू बाजारी नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ तानो तशनी नहीं होनी चाहिए, आपके यहाँ इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, आपकी जुबान से बात निकले तो वो इतनी तोली हुई बात हो कि उसको जहां जिस मीजान पर जाके रख लिया जाए वो पूरी उतरे उसके ऊपर, और आपको कानून शिकनी नहीं करनी चाहिए। कानून शिकनी से कभी कोई इंकलाब नहीं आता, इससे इंतशार पैदा होता है, इख्तलाल पैदा होता है, सोसाइटी दरहम बरहम होती है, और लोगों को खासतौर पर नौजवानों को ये मैसेज मिलता है कि तुम भी कल कानून तोड़ सकते हो, और उन गिरोहों को जो कानून तोड़ने के लिए मजहब की बुनियाद पर बैठे हुए हैं उनको भी ये पैगाम मिलता है कि अगर आज ये इनके लिए जायज़ है तो कल हमारे लिए भी जायज़।
तो सर हिस्टोरिकली फिर वही बात आ गई ना कि अगर हम हिस्ट्री में चले जाएँ इस्लाम की, तो 73 के 74 करीब रेवोल्यूशन थे जो रहे कुछ 200-300 साल के अरसे के अंदर, और हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हम बात करते हैं कि जो मैं कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात करने जा रहा हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था हाउस ऑफ हज़रत अली के दरमियान और अमीर माविया के दरमियान, ठीक है, वो भी खिलाफत की सेंटर उसका था, जो एक मेन जाविया लिया गया था वो ये था कि जो खिलाफत है दैट इज़ गोइंग टू रेन सुप्रीम, ठीक है सर। अब अगर हम उसी को एंगल को देखते हैं, उसके बाद जो उसकी रिप्रिकॉशन हुए वो हिस्ट्री है, जो कि अनफॉर्चुनेट बहुत सारी चीज़ें रही उसके अंदर, मगर अगर हम उसको देखते हैं तो आप ये देख नहीं सकते कि सर जमहूरियत, अगर आपने जैसे कहा कि नहीं इस्लाम में जमहूरियत का कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, तो अगर उधर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया और उसको एड्रेस नहीं किया गया, और ठीक है, और वो उसका नतीजा आप देखें ना कि क्या निकल रहा है कि शिज्म क्रिएट हो गया, तो यही चीज़ हमें आज नज़र नहीं आ रही कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे ऊपर कोई साहब बैठ गए आके या बिठा दिए गए हैं या जीत के भी बैठ गए हैं, और वो कुछ सोच के नहीं है जो कि मुल्क की एंगल से सही नहीं है, तो क्या उसको चैलेंज करने अगर आप जाते हैं और अगर उसको रोक दिया जाता है और उसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो फिर अगर आवाम उस रूट को लेती है तो उसमें गलती क्या है?
देखिए बात यह है कि आप बहुत तारीख में चले गए, उस वक्त भी क्या हुआ था, उस वक्त भी जमहूरी रवायात की खिलाफ वर्जी हुई थी, मलूकियत कायम कर दी गई थी, जब आप मलूकियत के निज़ाम को कायम करेंगे तो फिर लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता। यानी जब आप जमहूरियत कायम करते हैं, जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब यह है कि लोगों को एक गलत फैसले के खिलाफ उठने, तनकीद करने का हक हासिल है। ये हक जमहूरियत कैसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कहती है? कानून के दायरे में, नज़म के साथ, यानी लोगों के यहाँ कानून शिकनी की रवायत डाले बगैर, दायरों के अंदर रहते
हैं।
मलूकियत है, हाँ जी बिल्कुल, मलूकियत है। खुलफाए राशिदीन ने तो इख्तलाफ की वो रवायत कायम की है बर्दाश्त करने की, जिसका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते मौजूदा दौर के लोग। यानी आप अंदाजा कीजिए खवारिज का फितना पैदा हुआ, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से ये कहा गया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये तो खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी कत्ल किया तो नहीं उन्होंने, यानी इस हद तक जमहूरी रवैया था, अभी कत्ल किया नहीं उन्होंने, यानी अभी बात कर रहे हैं, अभी तो मैं बात करूंगा उनके साथ। उनको इकदाम उस वक्त करना पड़ा जब वो कत्लो गारत पर उतर आए, यानी जिस तरीके से अब हम इकदाम करने पर मजबूर हुए हैं वो भी इसी तरह इकदाम करने पर मजबूर हुए थे। आप अंदाज़ा करें कि आज के ज़माने में तो आप हज़ारों बातें दबा के बैठे हुए होते हैं, खिलाफत राशदा में क्या मसाइल पेश आए, क्या इख्तलाफात हुए, मुख्तलिफ आरा क्या थी, वो तारीख में मौजूद हैं, اگر لوگوں کو رائے دینے اور بات کرنے کی آزادی نہ ہوتی اور جو رائے دی گئی اس کو لکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی آزادی نہ ہوتی تو ہم آج کیسے جانتے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس لیے خلفائے راشدین نے تو جمہوری روایات کو آخری درجے میں قائم رکھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مثال سب سے زیادہ اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ انتہائی خلفشار کے زمانے میں جبکہ ایک طرح کی بغاوت ہوئی ہوئی ہے, ان کو جنگیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ انہوں نے کسی رائے کو کچلنے کی کوشش کی ہو, کسی شخص کی رائے کی بنیاد پر اس کے خلاف کاروائی کی ہو. ان نازک ترین حالات میں بھی جمہوری روایات کو قائم رکھا گیا. تو جمہوری روایات اگر قائم نہیں ہوگی اور آپ جمہوری روایات کے مطابق تبدیلی لانے کی جدوجہد نہیں کریں گے, اگر کوئی یہاں بادشاہت ہوگی بندوق حکمرانی کرے گی تو پھر تو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا, کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. سڑکوں پر نکلنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ قانون شکنی کر رہے ہیں, لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی دکانیں جلا رہے ہیں, آپ گراؤ اور جلاؤ کر رہے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جدوجہد کرنی ہے عوام کی طاقت. آپ یاد کریں کہ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا, اور ہم اس طرح کے احتجاج کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس درجے کا احتجاج ہوا. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 10,000 ملین مارچ ہوتا ہے, فی الواقع ملین مارچ ہوئے لندن کی سڑکوں پر اور روم کی سڑکوں پر, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس شان کے ساتھ ہوئے, کس اہتمام کے ساتھ ہوئے, کس نظم کے ساتھ ہوئے, کس طریقے سے اس کے لیے قاعدے قانون کی پابندی کی گئی. لوگ اگر منظم ہوں اور منظم طریقے سے اپنی بات کہیں تو اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ لیڈر جلد بازی کا شکار ہو جائے, بے صبری کا شکار ہو جائے. قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو نسلوں میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور اسی کو جمہوری رویہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں جمہوری رویہ اور جمہوری کلچر نہیں ہے, انتخابات ہو جاتے ہیں.
سر, پلوٹو کی ڈیفینیشن تو نفاذ اسلام سے پہلے کی ہے اور اسلام کو قائم ہوئے 1400-1500 سال ہو چکے ہیں, تو آپ کے خیال میں ابھی تک کسی بھی 1400-1500 سال کے اندر پر یہ نظام کسی بھی اسلامک مملکت میں کیوں نہیں نافذ العمل ہو سکا؟ آج بھی آپ دیکھیں کا دکا ملک کو چھوڑ کے کہیں پر بھی پراپر ڈیموکریسی کسی بھی اسلامک مملکت کے اندر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟
بادشاہ نہیں ہونے دیا, یعنی ان کے پاس بندوق تھی. جس کے پاس بندوق ہوتی ہے ان کے پاس قدیم زمانے کی تلوار تھی, آج کے لوگوں کے پاس بندوق ہے. آمریت آتی ہے تو کیا کریں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں, یعنی اگر بندوق آ کے قبضہ کر لے تو پھر اس کے بعد عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگوں نے بندوق کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے, لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوگا. تو ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے ملوکیت قائم کی, جنہوں نے بادشاہتیں قائم کی, جنہوں نے خاندانی حکومتیں قائم کی, ان کے خلاف بھی جدوجہد ہوتی رہی ہے, اس میں کامیابی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ ذہن بن گیا ہمارا جس کا میں نے اقبال کے حوالے سے ذکر کیا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. محکومیت اصل میں تینوں دائروں میں چلی گئی, یعنی اگر کسی کے پاس اصلاح کرانے کے لیے جانا ہے تو پیری مریدی کا تعلق قائم کرنا ہے. مرید کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں, یعنی وہی بات جو حافظ شیراز نے کہہ دی تھی کہ بمہ سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید. اگر آپ کے پیرے مغاں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی شراب سے سجادہ اپنا رنگین کر لیں تو کر لیجئے. تو وہاں صورتحال پیدا ہو گئی, اس سے ایک خاص طرح کی محکومانہ ذہنیت پیدا ہوئی. ملائیت میں کیا ہوا کہ جو کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہمارے اسلاف نے سمجھ لیا ہے آپ اسے کوشچن نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے تو اس سے ملائیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے سلطانی. تو مسلمانوں کی پوری تاریخ یہ ہے, ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو اصول قرآن نے دیا تھا امرہم شورا بینہم, مغرب نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے, اس کی بنیاد پر ادارے بھی بنا کے دکھائے ہیں, اور جو مسائل اس سے پیدا ہوتے تھے ان کے حل بھی پیش کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب میں جو جمہوریت کے تجربے ہوئے وہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں. کوئی انسانی کام بھی آخری درجے میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے جب پہلے دن کمپیوٹر بنایا تھا تو وہ بھی اس کمرے کے برابر تھا, اب آہستہ آہستہ آپ اس کو گھڑی کی سوئی کے برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہی صورتحال سوشل سائنسز میں ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ایک نظم قائم کرنا ہے, جمہوری نظم, تو آپ کو بہت کچھ لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی, تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا, آپ کو پرانی روایات میں سے جو چیزیں خرابی کا باعث ہیں ان کو نکالنا ہوگا. یہ عمل بڑے اطمینان اور بہت قدم بقدم کرنے کا ہے. تو جمہوری رویہ بنیادی چیز ہے. یعنی میرے نزدیک الیکشن ہو جانا کوئی چیز نہیں, یہ تو ایک نتیجہ ہے اس کا کہ آپ نے آخری فیصلہ کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ڈیموکریٹک, یا آپ کے اندر ایک عامر چھپا ہوا ہے. اگر آپ کو منتخب کر کے لے آیا جائے تب بھی آپ عامرانہ طریقے سے حکومت کرتے ہیں.
کسی بھی مکتب فکر کے آپ علماء کرام سے اگر بات چیت کریں جمہوریت کے حوالے سے, اکثریت ان میں سے جمہوریت کو نہیں مانتی, کیوں؟ جب اتنا واضح
ایک اقلیت ماننے لگ گئی ہے, اس پر بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب جمہوریت کو نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ اس کے علمبردار بھی بن گئے ہیں, اور میں آپ سے عرض کروں کہ خاص طور پر جو لوگ جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں میں، ان میں سے بہت سے لوگ جمہوریت کے بارے میں اب بہت کشادہ دل بھی ہو گئے ہیں۔ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ماننے کی وجہ اصل میں ان کے مذہبی فکر میں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی اسلامی حکومت، یعنی آپ اس کو واوین میں رکھیے، یہ اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوگی تو وہ آپ پر خدا کا دین نافذ کرے گی، یہ اس کا حق ہے۔ یعنی جو بھی دین کے احکام ہیں فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، وہ آپ کو عمل پر مجبور کرے گی اس کے لیے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جمہوری طریقے سے حکومتیں قائم ہوں گی تو یہ اختیار نہیں حاصل رہے گا، اس لیے کہ لوگ یہ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ لوگ یہ تو گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ انہیں تلقین کریں، نصیحت کریں، بتائیں، توجہ دلائیں، لیکن جس وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ پر ایک اخلاقی متصب بن کر بیٹھ جائیں، تو اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے ایک وزیر خارجہ نے آج سے کچھ برس پہلے یہ پیغام دیا تھا، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم بادشاہت کو اس لیے ترک نہیں کرتے کہ اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے فیصلے لوگوں کے اوپر ٹھوستے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بالکل یہی اندیشہ اصل میں ہمارے ہم بہت سے مذہبی لوگوں کو بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک خدا نے دین نازل کیا اور پھر ہمیں اس نے یہ حق دیا کہ ہم لوگوں پر اس کا نفاذ کریں۔ جب لوگوں پر نفاذ کرنے کے لیے آپ اتھارٹی چاہیں گے تو پھر آپ کو امیر المومنین بننا چاہیے، پھر آپ جو چاہیں گے لوگوں کو اس کو ماننا چاہیے۔ جمہوریت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں دیکھیے ہر چیز موضوع بحث بن جائے گی۔ مثال کے طور پر جمہوریت میں آپ کسی قانون کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو، وہ کوئی اسلامی قانون بھی ہے تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ اب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو ممکن ہے کہ علماء کی رائے کے بالکل خلاف فیصلہ کر دے۔ اچھا، اسی طرح عامۃ الناس ہے، عامۃ الناس کے اوپر آپ کسی چیز کو نافذ کرنا چاہیں گے تو وہ رزسٹ کریں گے بہت سی چیزوں کے بارے میں، ممکن ہے ماننے سے انکار کر دیں۔ سول سوسائٹی منظم ہو کے آپ کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو انہیں خوف زدہ کرتی ہے۔
چیلنج نہیں چاہیے،
چیلنج نہیں چاہیے، اصل میں یہ چیز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ان کے فکر کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ در حقیقت ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کا دین بتائیں۔ انفرادی زندگی سے متعلق دین کے احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بندوبست کیا ہے، وہ بندوبست یہ کیا ہے کہ مسجد کا ممبر ریاست کے سپرد کر دیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ تبلیغ، تلقین اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح رویہ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے۔ ریاست کو ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، یعنی کسی کی حق تلفی کو روکنے کے لیے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہمارے علماء یہ لیتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام لوگوں پر قانون کی طاقت سے نافذ کر دیے جائیں، جبکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ حکومت شریعت پر عمل پیرا ہو جائے۔ یعنی ارباب اقتدار، سیاستدان، ان کو بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں۔ یعنی کچھ احکام مجھے دیے ہیں، مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے حج کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی کچھ احکام دیے ہیں۔ مثلا ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں جمہوری طریقے سے حکومت چلانی ہے، امرہم شورا بینہم، یہ حکم ان کو دیا گیا ہے نا۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو خدا کے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو عام لوگوں کے اوپر دین نافذ کرنا چاہیے۔ یہ فرق ہے۔ جب یہ فرق آپ ختم نہیں کریں گے تو یہی صورت چل رہا ہے۔
لیکن جہاں جیسے جمہوریت کی روایت تو یہ ہے کہ میں یہ رائے رکھتی ہوں اور آپ کی یہ رائے، لیکن میں آپ کی رائے کا احترام بھی کرتی ہوں، لیکن جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو مذہب تو ایک ہی رہے گا۔ جمہوریت میں آپ کس طرح اس بات کو کر سکتے ہیں کہ اگر مذہب ہے تو یا تو اسلام یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا بند کر کے پڑھیں، تو آپ اس کو جمہوری کلچر میں کیسے؟
میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا اس کو۔ ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق آپ کے انفرادی معاملات سے ہے۔ انفرادی معاملات میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اس پر معترض ہوں؟ یعنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پہ کوئی علمی اعتراض ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کے دلائل دے دوں، اس کو ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے علماء کر رہے ہیں نا، وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اذہان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا خیال یہ ہو کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہی ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے اہل علم کے آپ دلائل سنیں تو آپ اس سے مطمئن ہو کے اپنی رائے تبدیل کر لیں، تو یہ تو جمہوریت کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ دوسرے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اسٹیٹ سے ہے، وہ انتہائی محدود معاملات ہیں، یعنی 5-7-10 چیزیں ہیں جن میں ریاست کو قانون سازی کرنی ہے، ان میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ یعنی اس میں مجھے حق ہے کہ حکومت نے اگر کوئی قانون بنایا تو میں اس پہ تنقید کروں. دیکھیے میں اس کی بالکل عملی مثال دے دیتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک میں اسلامی شریعت کی روح سے کچھ قوانین بنائے گئے, حدود آرڈیننس ہے مثال کے طور پر, توہین رسالت کا قانون ہے, میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں غلطی یہ ہے, علمی طریقے سے وہ غلطی واضح بھی کرتا ہوں, لیکن چونکہ اکثریت ان قوانین کو درست سمجھتی ہے تو اس کی رائے نافذ ہوگی اور مجھے اس کے نفاذ کو چیلنج نہیں کرنا, اس کو تبدیل کرانے کی ذہنی کوشش کرنی. یہ ہے وہ جمہوری رویہ. یعنی میں کیا کروں گا, میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں غلطی کیا ہے, میں لوگوں کو سمجھاؤں گا, یہاں تک کہ رائے عامہ ایک وقت میں میرے نقطۂ نظر کی قائل ہو جائے. اس کے لیے ہو سکتا ہے مجھے ایک نسل دو نسل جدوجہد کرنی پڑے.
سب سے زیادہ تو لیکن پھر فقدان, جمہوری کلچر کا فقدان ہمیں مذہبی طبقے میں ہی نظر آتا ہے یا ان کو ان میں جو ان کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ آپ اپنی رائے سے دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ تو آپ کی گردن زنی پہ اتر آتا ہے.
یہی بات ہے, یہی صورت حال ہے. دیکھیں اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے, یہی چیز ہے جو خطرناک ہو گئی, آخری درجے میں خطرناک ہو گئی ہے کہ اب آپ مجھے دلیل نہیں دینے دے رہے, میری بات کا جواب دلیل سے نہیں دیتے.
یہ انتہا پسندی اور پھر آگے دہشت گردی,
یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بن رہی ہے. ورنہ دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کے خیال میں میری بات غلط ہے تو آپ دلیل سے اس کی تردید کر دیجیے, شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بتا دیجیے کہ یہ چیز غلط ہے, اس چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو متنبع کر دیجیے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تمہاری زبان بند کر دیں گے. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ہمارے دانشور کالم لکھتے ہوئے بعض اوقات سیاسی معاملات میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ ہمارے اندر اتر چکا ہے. یعنی کسی پر کوئی پھپتی کس دیں گے, کسی کو خبط عظمت کا تانا دے دیں گے, کسی آدمی کو غدار قرار دے دیں گے. یہ سب کیا ہے, جمہوری رویوں میں شائستگی کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے اور لوگوں کو حق دیا جاتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں, دیکھیے میں پھر عرض کروں, انفرادی معاملات میں ریاست کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اجتماعی معاملات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. فیصلہ اکثریت کا نافذ ہو جائے گا, نافذ ہو جائے گا, ضروری نہیں صحیح ہو.
سر جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دیا کہ آپ نے بات کی کیپٹلزم کی, مارکسزم کی, میں سمجھتا ہوں یوں کہ جمہوریت جو ہے وہ آج وقت جو ہے جس مور ٹلٹڈ ٹوارڈز کیپٹلزم. اسلام میری نظر میں ایک سوشلسٹ ریلیجن ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ بلینز خرچ کر کے پاور میں آتے ہیں, اور تو وہ جمہوریت ویسی انیکسیسیبل ہو جاتی ہے عام عوام کے لیے, تو اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عام عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں آ پا رہی اس پارلیمنٹ میں جس کو ہم مجلس شورا کہہ رہے ہیں, وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟
جس طرح مغرب میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کر انقلاب برپا کرنے کے نعرے لگانا شروع کر دوں. اس کے لیے مجھے سماج کو بدلنا ہے, مجھے اقدار تبدیل کرنی ہے, سوچنے کے انداز تبدیل کرنے ہیں, مجھے ایک طویل جدوجہد کر کے لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنا ہے. یہ ایک لمبا عمل ہے. یہ مغرب میں آپ جانتے ہیں کیسے ہوا تھا, پہلے انہوں نے ری فارمیشن کی ایک عظیم تحریک چلائی, اس کے ذریعے سے جو مذہبی فکر اس وقت موجود تھا اور جس کی نمائندگی کلیسا کرتا تھا یا پوپ کرتا تھا, اس کا خاتمہ کیا. وہ خاتمہ بھی کوئی جنگ کر کے نہیں ہوا بلکہ فکری انقلاب کے نتیجے میں خاتمہ ہوا. اس کے بعد رینیسنس کی تحریک چلی جس میں علوم کا احیاء ہوا, یعنی ایک علمی ذوق, علمی مزاج, چیزوں کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنے کا رجحان پیدا ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولیوشن کی بنیادیں پڑیں, جب سائنٹیفک ریولیوشن بھی آ گیا, یعنی بے شمار نئی چیزیں پیدا ہو گئیں جس نے معیشت معاشرت کے بہت سے تعلقات تبدیل کر دیے. ہم نے اپنے معاشرے میں یہ کام نہیں کیا. جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں, اور وہ سیاسی جماعتیں بھی کیا ہیں, یعنی وہ سیاسی جماعتیں بھی حقیقت میں آمریت نے اپنی آغوش میں پیدا کی ہیں. پاکستان بنا تو اس موقع کے اوپر ایک جمہوری روایت کی پیدا ہوئی. اس جمہوری روایت کو پنپنے, پروان چڑھنے, اس کو کسی منتہا تک پہنچنے کے لیے کوئی 20-25-30 سال چاہیے تھے. 4-5 انتخابات ہوتے, لوگوں کو موقع ملتا, وہ ایجوکیٹ ہوتے, تعلیمی نظام کو درست کیا جاتا, عام طریقے پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا, تو نتیجہ نکلتا. جب بھی آپ جمہوری طریقے سے کسی ملک کے اندر ابتدا کریں گے تو پہلے مرحلے میں یہی ہوگا کہ جو لوگوں کے افکار ہیں, سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کیپٹلسٹک سوچ ہے, یہ سوچ موجود ہے نا ان کے اندر, اس سوچ کا آپ کو خاتمہ کرنا ہے. اچھا, جمہوری طریقے سے حکومتوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز لانی ہوگی, روپیہ کم سے کم خرچ ہو, بہتر نتائج نکلیں. اس کے اوپر بے شمار ماڈل دنیا میں ڈیولپ ہوئے ہوئے موجود ہیں. یعنی جمہوریت کا کوئی ماڈل نہیں ہے, ایک امریکی ماڈل ہے, ایک برطانوی ماڈل ہے, یورپ کے بہت سے ملکوں میں کچھ دوسرے ماڈل موجود ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ بھی اس کا ماڈل بنا لیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اصول مانیں, اور وہ اصول یہ ہے کہ اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا, وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا, اور اس فیصلے کے خلاف مجھے چوراہے میں کھڑے ہو کے تنقید کرنے کا حق ہوگا. آپ اس اصول کو مان لیں, اس اصول کو مان کر بہتری کا سفر شروع کر دیں.
تو سوشل, تو اگر پاور میں کیپٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشلسٹ نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے عام عوام کی, وہ چینج کیوں لائیں گے سر؟ وہ میں بھلی 1000 سال چوراہے پہ کھڑا رہا ہوں, آپ کے خیال میں وہ کیوں چینج لے کے آئیں گے؟
آپ لوگوں کے فہم, فکر, شعور کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی جب لوگوں کے شعور کو آپ بہتر کر دیتے ہیں. اگر مغرب میں آج یہ صورتحال ہے کہ کوئی فوجی جنرل سوچ بھی نہیں سکتا, بندوق اس کے پاس بھی ہے نا, امریکہ کی فوج ہم سے بہت زیادہ ہتھیار رکھتی ہے, بہت زیادہ قوت رکھتی ہے, پینٹاگون کی طاقت معمولی نہیں ہے, لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکی صدر کو کسی دن یہ کہیں کہ آپ تشریف لے جائیے اور چوہے کی طرح پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیں. سوچ سکتے ہیں صرف اس لیے کہ امریکی عوام کا شعور اتنا بلند ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ممکن نہیں.
تھینک یو ویری مچ گاندھی صاحب, آپ نے ہمیں اسلام کی نظر سے سماجی سطح پر ہمیں جمہوریت کے اصول سمجھانے کی کوشش کی. دانش قاضی, آپ کا بہت شکریہ آج پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. آپ نے گاندھی صاحب کی گفتگو سنی, اسلام ہرگز جمہوریت سے متصادم نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم ایک جمہوری ملک تو ہیں لیکن ہمارے یہاں جمہوری کلچر کا فقدان ضرور پایا جاتا ہے. آئیے کوشش کریں کہ ہم اس کلچر کو فروغ دیں, اور یہ فروغ, اس کی بگننگ جو ہے ہم اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں. ساس بہو کے حقوق مانے, شوہر اپنی بیوی کی باتیں سنیں, اختلافات کریں ضرور لیکن کرارے الفاظ اور تانوں کے ساتھ نہیں, شائستگی کے ساتھ. یہی جمہوریت کا حسن ہے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.